وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين على سيما بقية الله في العالمين أرواح العالمين له الفداء. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
حضرات محترم، شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کو روایات میں بیان کیا گیا کہ ارواح مومنین انتظار کرتی ہیں کہ ان کو یاد کرنے والے ان کے لیے کچھ ہدیہ ارسال فرمائیں، اور یہ ایام امام حسین علیہ السلام کے ایام ہیں. امام حسین علیہ السلام کے اس فرش پر ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہیں سے اپنے اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے، بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں. حضرت محترم، کل سے اپنی جس گفتگو کا آغاز کیا اس میں امام حسین علیہ السلام کی اس وصیت نامے کے اس ٹکڑے کو لیا کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے مقصد کو، قیام کے مقصد کو بیان کی، اور امام حسین نے اس کے لیے امر بالمعروف کے راستے کو چنا، اور امر بالمعروف کا جو راستہ امام حسین نے منتخب کیا چنا، اس کے لیے سیرت علوی و سیرت مصطفی کو اپنے سامنے رکھا کہ در حقیقت یہی سیرتیں ہیں کہ جو حق کی جانب رہنمائی کرتی ہیں. اور آپ کے سامنے کل بیان کیا، چونکہ علی مرتضی نفس نبی ہیں، نبی کی مانند ہیں، لہذا جو سیرت مصطفیٰ کی ہے وہی سیرت علی مرتضی کی ہے، چونکہ نفس نبی ہیں. نفس نبی اسی بنیاد پر ہیں کہ نبی اکرم کی جگہ، نبی اکرم کے مانند کام کرتے ہیں، جس کو ہم نے اپنا عقیدہ کل بیان کیا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صرف امام علی علیہ السلام مقام نبوت پر فائز نہیں ہے، وَإِمَّا ولایت رسول اللہ، ولایت علی علیہ السلام کے پاس، وہی ولایت تمام آئمہ کے اندر آگے آئی ہے. لہذا نفس نبی ہونے کی عنوان سے امام علی علیہ السلام بھی اسی کردار کے حامل ہیں جو کردار رسول اللہ کا ہے. اور رسول اللہ کا کردار کیا ہے؟ رسول اللہ کی سیرت کیا ہے؟ رسول اللہ کی سیرت وہ ہے جو قرآن کریم میں ہے. قرآن کریم کی آیات رسول اللہ کی سیرت کو بیان کرتی ہیں. رسول اللہ کو اسی لیے کہا گیا کہ اگر قرآن کو مجسم صورت میں دیکھنا ہو تو رسول اللہ اور آل رسول کو دیکھ لیا جائے. اور ہمارے یہاں اس کو بہت اچھے طریقے سے بچوں کو سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا کہ قرآن کریم دو طریقوں سے بیان کیا گیا، ایک قرآن کو صامت کہا گیا، ایک قرآن کو ناطق کہا گیا. صامت کے جس کے اندر آیات موجود ہیں وہ کلام نہیں کرتا، دوسرا قرآن وہ ہے جو کلام کرتا ہے. اور قرآن صامت جو قرآن کریم ہوتا ہے، چھپا ہوا، لکھا ہوا، وہ قرآن صامت ہے. اور اہل بیت علیہ السلام، مخصوصاً ائمہ علیہ السلام، قرآن ناطق ہیں، یعنی وہ قرآن ہیں جو نطق کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں. لہذا اب اگر امام حسین نے کہا کہ اسیر و بسیرت جدی و ابی، میں اپنے بابا اور اپنے نانا کی سیرت پر عمل پیرا ہوں، کربلا آباد کر رہا ہوں، تو سیرت مصطفیٰ کو دیکھنا ہوگا. سیرت مصطفیٰ قرآن میں موجود، قرآن کی آیات سیرت مصطفیٰ کی عکاسی کرتی ہیں. عزیز بچوں، کے شب جمعہ ہے، آپ نے یقیناً آج ایک عمل انجام دیا ہوگا، زیارت امام حسین نماز کے بعد پڑھی ہوگی. چند جملے اسی کی مناسبت سے عرض کروں گا اور اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف آؤں گا کہ سیرت النبی کے اندر خود محبت حسین ایک بہت اہم موضوع ہے. محبت امام حسین علیہ السلام سیرت النبی کا حصہ ہے. رسول اللہ امام حسین علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور یہ بات سب کے لیے بہت واضح ہے کہ رسول اللہ کے لیے قرآن کریم میں کہا گیا کہ وما ينطق عن الهوى، یہ محمد مصطفیٰ یہ نبی اکرم وہ نہیں ہے جو اپنی طرف سے کوئی کلام کریں، تو جو اپنی طرف سے کلام نہ کرتا ہو اس کا فعل بھی اپنا فعل نہیں ہو سکتا، جو کلام کرنے میں وحی الہی کا منتظر ہو یقیناً وہ اپنے عمل کو انجام دینے میں بھی منشاء الہی کا منتظر ہوتا ہوگا، وہ خدا کی منشا، خدا کی مرضی، خدا کی رضا کے طالب ہوتا ہوگا. بس اب اگر امام حسین علیہ السلام سے اللہ کا رسول محبت کرتا ہوا نظر آئے تو کوئی یہ نہ کہے کہ نانا اور نواسے کی محبت ہے، یہ حسین سے محبت اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ حسین علیہ السلام سے محبت کی جائے، لہذا اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں. اور میں اور آپ بھی عزیزوں اسی محبت کی وجہ سے اس فرش عزا پر آتے ہیں، ہم اور آپ بھی اسی محبت میں آتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی محبت ہے کہ ہم اور آپ اس فرش عزا پر آتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں، اپنے اپنے آرام کو چھوڑتے ہیں، اپنے علاقوں کو چھوڑتے ہیں، اپنے بہت سے اہم کاموں کو چھوڑ کر فرش عزا پر آ کر بیٹھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں حسین سے محبت. اب اگر یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی تو اس بات کو بھی سمجھیے کہ یہ حسین کی محبت ہے کیسی، حسین کی محبت ملی کیسے ہے. خداوند عالم کی یہ عطا ہے، خداوند عالم نے یہ ہمیں عطا کی ہے محبت. اس کے بارے میں معصوم نے ارشاد فرمایا کہ من اراد اللہ به الخیر قذف فی قلبه حب الحسین وحب زیارت. خدا جس کسی کے ساتھ اچھائی کا، خیر کا، نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت کون ڈال دیتا ہے؟ خدا جس کے ساتھ ارادہ کرے اچھائی کا، آپ کے دل میں محبت حسین ہے، آپ کے دل میں امام حسین کا عشق ہے، اس محبت حسین کو دیا کس نے؟ خدا بند عالم نے. من اراد اللہ به الخیر قذف فی قلبه حب الحسین، جس کے دل میں امام حسین کی محبت آئے، خدا جس سے ارادہ کرے نیکی کا، اچھائی کا، بھلائی کا، اس کے دل میں حسین کی محبت انڈیل دیتا ہے. عزیز لفظ انڈیلنے میں غور کیجئے گا، عربی کے اندر قذف کا لفظ ہے، قذف کا مطلب انڈیلنا ہے، یعنی امام حسین کی محبت ذرہ ذرہ نہیں ملتی، بھرپور ملا کرتی ہے. امام حسین کی محبت کو خدا ٹکڑوں میں نہیں دیتا، مکمل عطا کرتا ہے. اب یہ لفظ قذف انڈیلنا بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، جب کسی برتن سے دوسرے برتن میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے، ہم کہتے ہیں تو ایک پیمانہ ہوتا ہے، پیالہ لے کر اس سے اس میں ڈال رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم انڈیلنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں اردو کے اندر، تو ہم جس برتن سے دوسرے برتن میں پانی کو یا کسی چیز کو ڈالتے ہیں، تو اس برتن کو جس سے ڈالا جا رہا ہوتا ہے اوپر اٹھا کر اس کے دہانے کو دوسرے برتن کے دہانے پہ رکھتے ہیں، اور جتنا نیچے والے برتن کی گنجائش ہوتی ہے اتنا اس کے اندر اوپر والے برتن کا مضروف آتا ہے. توجہ کیجئے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس برتن سے انڈیلا جا رہا ہے وہ پورا کا پورا آنے کے لیے تیار ہے، اب جتنا نیچے والے کی گنجائش ہے اتنا اس کے اندر آتا چلا جائے گا. یار ان جملوں پہ غور کیجئے گا، کلام معصوم کا ایک لفظ بھی بغیر حکمت کے نہیں ہوتا. قذف فی قلبه حب الحسین، خدا انڈیلتا ہے، یعنی یہ دینے والا انڈیلنے پہ تیار ہے، اب تمہارا جتنا ظرف ہوگا اتنی اس میں محبت حسین آتی چلی جائے گی. اور عزیز یہی پہ جملہ بھی کہنے دیجئے کہ یہ فرش عزا اسی ظرف کو بڑھانے کا کام کرتا ہے. ہم اور آپ جب اس مجلس عزا میں آتے ہیں یہ آنسو اسی ظرفیت میں اضافہ کرتے ہیں، اس لیے ہم مجلس میں آتے ہیں ظرفیت حسین، محبت حسین میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، ہر سال ہمارے ظرف میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. دینے والا تیار ہے، پورا کا پورا محبت حسین کا پیمانہ دینے پہ تیار ہے، اپنی اپنی ظرفیت کو بڑھانے کی بات ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. فرش عزا یہ امام حسین پر بہنے والے آنسو انہی ظرفوں کو بڑھاتے ہیں، مگر ایک ذہن میں نقطہ رکھیے گا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت کو جذب کرنے کے لیے جتنا بھی کسی کا ظرف وسیع ہو جائے، لیکن کائنات میں کسی کا ظرف حسینت کے برابر نہیں ہو سکتا.
کسی کا ذر جناب زینب کے برابر نہیں ہو سکتا. ایک عجیب ذر ہے جناب زینب کا جو محبت حسین کے لیے خدا نے بنایا ہے. ابھی ابتدا ہے, مصائب کی منزل نہیں ہے, لیکن چونکہ محبت حسین, آپ اور میں اپنی اسی محبت کو بڑھانے کے لیے آتے ہیں, اسی محبت کا اظہار کرنے آتے ہیں. میں نے عرض کیا خدا تو پورا دینا چاہ رہا ہے, ہم اور آپ کتنی لیتے ہیں محبت, لیکن جتنی بھی ہماری محبت ہو جائے زینب کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. عجیب محبت ہے. بس عزیزوں یہ سیرت نبی اکرم ہے کہ دیکھو حسین سے محبت رکھنا, حسین سے محبت کرنا, امام حسین سے محبت بھی سیرت نبی کا حصہ ہے. اور امام حسین سے کیسے محبت کی ہے اللہ کے نبی نے. اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہوتے تھے, امام حسین آگے آ رہے ہوتے تھے, روایت میں بیان ہوا, بچے تھے ابھی کم سنی کا, عالم تھا امام حسین پر. آتے ہیں رسول اللہ, دیکھتے ہیں کہ حسین کا قدم لڑکھڑا رہا ہے, گویا کہ امام حسین زمین پر گرنے کے نزدیک ہیں. اللہ کے نبی اپنے خطبے کو چھوڑ کر حسین کو آغوش میں لے لیتے ہیں. یہ محبت حسین ہے. میں کہوں گا اللہ کے نبی, یہ تو مدینہ ہے, ابھی حسین چھوٹے ہیں, قدم قدم سے ٹکرا گیا, زمین سے ٹکرا گیا, حسین لڑکھڑائے, آپ کو گوارا نہ ہوا کہ حسین زمین مدینہ پر گر پڑے. اللہ کے نبی کربلا کے اندر جب عصر عاشور آئے گی, وہ منظر آپ کیسے دیکھیں گے, وہ منظر کیسے دیکھیں گے آپ. بس عزیزوں یہ سیرت نبی ہے. ہم اور آپ محبت حسین پر عمل پیر ہیں, سیرت النبی پر عمل پیر ہیں. سیرت النبی خدا بندے امام حسین نے بیان کیا کہ وہ اسیر و بسیرت جدی و ابی, میں اپنے نانا اپنے بابا کی سیرت پر عمل کر رہا ہوں. سیرت النبی یعنی قرآن کریم. خدا بندے عالم نے قرآن کریم میں ایک اہم ترین سیرت کا اضافہ کیا, ایک اہم ترین سیرت کا ذکر کیا. چونکہ جناب زینب پر بات آئی تو وہاں سے ایک نقطہ ذہن میں آیا تھا, اسی کو آپ کے سامنے آج بیان کروں گا. جناب زینب کی ظرفیت میں نے بیان کی بہت زیادہ. جناب زینب خود ایک نشان ہے, علم ہے, کس چیز کے لیے؟ پائیداری کے لیے, استقامت کے لیے, ثابت قدمی کے لیے. جناب زینب وہ ہستی ہیں کہ جن کا نام ہی عجیب نام ہے. زینب یعنی زین و اب, دو الفاظ ہیں, زین و اب. زین کہتے ہیں زینت کو, مایہ فخر کو, تفاخر کو, اب کہتے ہیں باپ کو. ترجمہ کیا بنا بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں, زینب کا ترجمہ بنتا ہے باپ کی زینت. اب جناب زینب کا باپ کون ہے؟ علی مرتضی, جو کائنات کی زینت ہے, جو کائنات کی زینت ہے, اس کے لیے جو زینت کا سبب ہو جناب زینب کی ہستی ہے. زینب, جناب زینب استقامت کا ایک روشن مینار ہے. یہی استقامت وہ ہے جس کو خدا وند عالم نے قرآن کریم میں انبیاء کی برجستہ صفات میں سے ایک صفت بیان کیا. اسی پر آج ہماری گفتگو, اسیر و بصیرت جدی و ابی. میں کربلا تک آیا ہوں, میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں, امر بالمعروف نہیں انل منکر کرنا چاہتا ہوں. راستہ کون سا لیا ہے؟ راستہ سیرت جدی و ابی ہے, میرے بابا اور میرے نانا کا راستہ ہے. یہ استقامت وہ چیز ہے عزیزوں جو انسانوں کو, معاشروں کو کامیابی عطا کرتی ہے. جو لوگ کم ہمت ہوتے ہیں, کم حوصلہ ہوتے ہیں, ان کو کبھی کامیابی نہیں ملا کرتی. جتنے انبیاء گزرے, تمام انبیاء کو استقامت, پائیداری اور ثابت قدمی کی بنیاد پر کامیابی ملی. آئیے مختصر سے وقت میں انبیاء کا تذکرہ کر لیتے ہیں. حضرت نوح, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ اور خود خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے میں نے فقط پانچ کا تذکرہ کیا, کیونکہ پانچ کے تذکروں کو خدا بہت پسند کرتا ہے. پنجتن کا تذکرہ ہے ہی ایسا کہ خدا وند عالم پسند کرتا ہے. پانچ اولو العزم انبیاء ہیں, یعنی ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے پانچ اولو العزم انبیاء. اولو العزم صاحب عزم و ارادہ, ہر نبی صاحب عزم و ارادہ ہوتا ہے, لیکن ان پانچ کا ایک خاص ارادہ ہے, پانچ کے اندر خاص عزم ہے. ان پانچ اولو العزم انبیاء کی خصوصیات میں سے خصوصیت ان کی استقامت ہے, پائیداری ہے, ثابت قدمی ہے. یہیں سے چلیں گے کربلا تک, پھر توجہ کیجئے گا. جناب نوح خدا کے وہ نبی کے جن کو شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے, جن کو شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے, جنہوں نے انبیاء میں سب سے زیادہ عمر پائی ہے, سب سے زیادہ سنوسار, سب سے زیادہ زندگی جناب شیخ الانبیاء حضرت نوح کی ہے. جس کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا کہ 950 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ کو بیان کیا گیا، کم و بیش 950 یا 1000 سال بیان کی جاتی ہے. اس 950 سال کی زندگی میں جناب نوح اللہ کے نبی رہے اور اللہ کے نبی ہونے کے عنوان سے مستقل تبلیغ دین کرتے رہے، مگر جناب نوح کی 950 سالہ تبلیغ کے نتیجے میں مومن کتنے ہوئے؟ تاریخ میں جو چیز آئی، قصص الانبیاء میں جو چیز بیان کی گئی کہ اس 950 سالہ تبلیغ کے نتیجے میں جو لوگ اس وقت اسلام پر عمل پیرا ہوئے ان کی تعداد فقط 40 تھی. 950 سال اللہ کا نبی تبلیغ کرتا ہے، 950 سال کوئی معمولی نہیں ہے. اچھا کس ماحول میں تبلیغ کر رہے ہیں؟ ماحول ایسا ہے کہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ ہنسی اڑاتے ہیں، لوگ ہنستے ہیں، مگر استقامت ثابت قدمی چاہیے. لہذا ثابت قدمی کے ساتھ جناب نوح تبلیغ کر رہے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، خداوند عالم کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے کہ نوح بہت ہو گیا، آپ نے بہت تبلیغ کی، آپ نے حق نبوت عطا کر دیا، اے نوح اب وہ وقت آ گیا کہ میں ان کافروں پر عذاب کرنا چاہتا ہوں. پروردگار جب عذاب ہوگا تو سب اس عذاب کی نظر ہو جائیں گے. خداوند عالم کہتا ہے کہ اے نوح اب آپ اس عذاب سے مومنوں کو بچانے کے لیے انتظام کیجئے کشتی کا، اور ایک کشتی کو بنائیے. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کشتی کو بنائیے. اب جناب نوح نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کی. توجہ کیجئے گا، بہت مشکل کام ہے جناب نوح کا، 950 سال کی تبلیغ، اس میں فقط 40 مومنین، اور لوگ مذاق پہلے ہی اڑاتے تھے. اب جب جناب نوح نے کشتی بنانا شروع کی تو جناب نوح جس جگہ کشتی بنا رہے ہیں وہاں نہ دریا ہے، نہ نہر ہے، نہ سمندر ہے. اب لوگوں نے مزید مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ دیکھو نوح کو کیا ہو گیا ہے، عمر کے اس حصے میں آ گئے ہیں، گویا دماغ نعوذ باللہ من ذالک اپنی جگہ صحیح کام نہیں کر رہا. ساحل ہو، کسی دریا کا کنارہ ہو، نہر کا کنارہ ہو تو کشتی بنائی جاتی ہے، یہ اس ریگستان کے اندر کشتی بنا رہے ہیں. حضرت نوح سے کہتے تھے نوح اس کشتی کو ہوا میں اڑاؤ گے یا ریت پہ چلاؤ گے؟ یہ لوگوں کا مذاق تھا، لوگ مذاق اڑاتے تھے. اللہ کے نبی نے استقامت دکھائی، ایک دن کے لیے بھی اپنے کام سے نہیں ہٹے، اللہ کے کہنے کے مطابق کشتی بنائی. اور جب کشتی بنا لی اس کے بعد اللہ کا حکم آیا، وفارت تنور، اور تنور نے ابلنا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ پانی بڑھتا گیا یہاں تک کہ کشتی پانی پر تیرنے لگی، اور خداوند عالم نے تمام مشرکوں کو کافروں کو اس پانی کے اندر غرق کر دیا. بچا کون؟ جو حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں آ گئے. اور بچت ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے جو نجات کی کشتی میں آتا ہے. اب چاہے وہ نجات کی کشتی نوح نے بنائی ہو یا رسول اللہ نے پہچانوائی ہو، نجات اسی کو ملے گی جو نجات کی کشتی میں آئے گا. ان الحسین سفینۃ النجات، حسین سفینہ نجات ہیں، حسین کا سفینہ نجات حالت حرکت میں ہے. جس کو نجات چاہیے اس کو اس سفینے کے اندر آنا پڑے گا. درود بھیجیے محمد والے محمد پر. جناب انہوں نے کشتی بنائی، دریا پانی آیا، پانی کے بعد کشتی تیرنے لگی، باقی سارے لوگ ہلاک ہو گئے. پہلا نبی جس نے استقامت دکھائی. وقت چونکہ زیادہ نہیں ہوتا اس لیے مزید کھول کے باتیں بیان نہیں ہو سکتی، فقط محسوس کروانا تھا کہ 950 سال کی تبلیغ، اس کا نتیجہ، اور اس کے بعد کشتی کا بنانا، خود اس مذاق سے گزرنا معمولی نہیں ہے. عزیزوں، میں اور آپ اگر راہ دین میں تبلیغ کرنے والے بھی ہوں اور ہماری تبلیغ پر کوئی پلٹ کر ایک مرتبہ ہم پر طنز کر دے تو ہم اگلے کئی دن تک گھر سے باہر نہیں نکل پاتے. ہماری کیفیت یہ، ہم کسی کو نصیحت کرتے ہیں، کسی کی نصیحت کرتے ہوئے کوئی ایک مرتبہ ہمارا مذاق اڑا دے ہمارے مزاج کو برا لگ جاتا ہے، ہم اپنے کاموں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اس لیے میں نے یہ مثال پیش کی تھی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمیں پیغامات بھی تو لینے ہیں آیتوں سے، پیغامات بھی تو لینے ہیں امام حسین سے. یہ حضرت نوح کی استقامت ہے کہ 950 سال لوگوں کے مذاق کا نشانہ بنتے رہے مگر استقامت دکھائی. جب استقامت دکھائی تو کیا ہوا؟ خداوند عالم نے کشتی بنوائی، اس کشتی کے اندر نجات دی ان کو بھی اور ان کے ساتھ چلنے والے مومنوں کو بھی. اگلے نبی کی طرف آ جائیے، جناب ابراہیم اولی الازم انبیاء میں سے ہیں. جناب ابراہیم شروع ہی سے بت پرستی کے مخالف رہے، اس کے لیے لوگوں کو سمجھاتے رہے لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہ آیا. ایک دن فیصلہ کیا کہ میں ان کے ان بتوں کو توڑوں گا. واللہ لأکیدن اصنامکم, قسم خدا تمہارے ان اصنام کو, صنموں کو, بتوں کو توڑ ڈالوں گا. اور اس کے بعد جب قوم کسی ارادے سے باہر گئی, اس شہر سے باہر گئے, جناب ابراہیم رک گئے. قرآن کے قصوں کو مختصر کر کے سنا رہا ہوں نوجوانوں کے لیے. جناب ابراہیم رک گئے اور اس کے بعد جب لوگ باہر چلے گئے شہر سے, آئے اور آنے کے بعد ایک ایک کر کے ہر بت کو توڑ ڈالا اور فقط ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اسی کے گلے میں کلہاڑی کو لٹکا دیا. اب جب لوگ آئے, آنے کے بعد دیکھا کہ ہمارے تو خدا ٹوٹے ہوئے ہیں, جن کی ہم عبادت کرتے تھے, جن کی ہم پرستش کرتے تھے, جن سے ہم اپنی حفاظت کی دعائیں کرتے تھے, وہ سارے خدا ٹوٹ گئے, وہ سارے خدا ٹوٹ گئے. لہذا پریشان ہوئے, کہا کہ یہ کیا ہوا, ان کو کس نے توڑ دیا؟ تو ایک کہنے والے نے کہا کہ ان کا ایک ہی دشمن تھا جس کا نام ابراہیم ہے, وہی ان سے روکا کرتا تھا, وہی ان کی مخالفت کرتا تھا, ہو نہ ہو یہ کام ابراہیم کا ہے. اب توجہ کیجئے گا کہ کس طرح جناب ابراہیم نے لوگوں کی رہنمائی کی, انسانوں کی بصیرت کو بیدار کرنے کے لیے کیسے کیسے نکات ہیں قرآن کریم نے بیان کیے. حضرت ابراہیم نے ڈائریکٹ جواب نہیں دیا, آئے ابراہیم کے پاس, کہا ابراہیم آپ نے ان بتوں کو توڑ دیا. کہا جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے اس سے پوچھو نا, وہ کھڑا ہوا ہے اپنی جگہ پر ہے, اس سے پوچھو. کہا ابراہیم کیسی بات کرتے ہیں, بھلا بت بھی کبھی بوئے بولا کرتے ہیں؟ جناب ابراہیم نے کہا جب بت بول نہیں سکتا تو تمہیں رزق کہاں سے دے سکتا ہے, تمہاری حفاظت کہاں سے کر سکتا ہے, تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی انہیں کی زبان سے حقیقت کا اعتراف کروا دیا کہ جب بول نہیں سکتا تو بچا کیسے سکتا ہے. لہذا جناب ابراہیم نے کہا کہ اس سے پوچھو, کہا یہ نہیں کر سکتا, یہ نہیں بول سکتا. بہرحال طے پایا کہ ابراہیم نے توڑا ہے. اب جناب ابراہیم کو کیا کیا جائے؟ آگ میں ڈال دیا جائے. عزیزوں, جب تک آخری مرحلہ نہیں آتا, بہت سے لوگ میدان میں رہتے ہیں, مگر جب آخری مرحلہ آ جاتا ہے, موت نزدیک آتی ہے, تو بڑوں بڑوں کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں. جناب ابراہیم کی استقامت, جناب ابراہیم کی ثابت قدمی کتنی زیادہ ہے کہ جب آگ کو بھڑکایا گیا, اب یہاں پر جو آگ کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا, جناب ابراہیم کے لیے جو آگ تھی معمولی آگ نہیں تھی. فَأَلْقَوْهُ فِي الْجَحِيمِ, جہیم کا لفظ استعمال ہوا. جہیم کہا جاتا ہے جس کے اندر تک گہرائی ہو, یعنی ایک بڑا کنواں آپ تصور کر لیجئے کہ جو آگ کا بنا ہوا کنواں ہو, اتنی زیادہ آگ کہ جس کے نزدیک جانے کی ان لوگوں کے اندر ہمت نہیں تھی جنہوں نے آگ بھڑکائی تھی. جناب ابراہیم کو کیسے ڈالا گیا؟ منجنیق کے ذریعے سے اس میں ڈالا گیا. اس جگہ تک جناب ابراہیم نے استقامت دکھائی, جناب ابراہیم نے ثابت قدمی دکھائی. خدا بند عالم نے اس استقامت کے بعد کیا کیا؟ جناب ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا, جناب ابراہیم آگ کی طرف چلے, فرشتہ آیا کہ ابراہیم خدا بند عالم سے کچھ کہنا ہے. اس موقع پر کہ جب جناب ابراہیم سفر کر رہے ہیں, آگ کی طرف جا رہے ہیں, اب یقین جناب ابراہیم جانتے ہیں کہ فرشتہ اپنی مرضی سے نہیں آتا, فرشتوں کو بھیجنے والا خدا ہوتا ہے. لیکن جناب ابراہیم کی استقامت اور ایمان خدا پر اتنا زیادہ ہے کہ جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ جو میرے حال سے باخبر ہے اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ پہلے ہی جانتا ہے, وہ جانتا ہے کہ میں کس حالت میں ہوں. جناب ابراہیم نے جب اس طرح کی استقامت اور ثابت قدمی دکھائی, عزیزوں, خدا بند عالم نے آگ کو, نار کو, آگ کو جو ہے وہ ٹھنڈک کے اندر تبدیل کر دیا, سلامتی میں تبدیل کر دیا. استقامت جب دکھائی جاتی ہے, خدا بند عالم آگ کو سکون میں تبدیل کر دیتا ہے. یہ جناب ابراہیم کے ساتھ ہوا. تیسرا جناب موسیٰ کا واقعہ, جناب موسیٰ تبلیغ کی, جناب موسیٰ کو بنی اسرائیل کی کون سی قوم ملی؟ قرآن کے واقعات میں بار بار عرض کر رہا ہوں, مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں تاکہ استقامت کو سمجھا جائے اور پھر اس کربلا کی طرف چلیں گے. چونکہ سیرت النبی کیا ہے؟ جو سیرت قرآن میں بیان کی گئی, سیرت انبیاء سیرت النبی ہے. امام حسین نے کہا اسی سیرت پر عمل کرنے نکلا ہوں. جناب موسیٰ جب آتے ہیں, جناب موسیٰ نے تبلیغ کی, جناب موسیٰ کی تبلیغ کے نتیجے میں بنی اسرائیل کے یہ الفاظ قرآن میں موجود ہیں کہ اے موسیٰ جتنا چاہو ہمیں نصیحت کر لو, ہمارے اوپر تمہاری نصیحتوں کا کوئی اثر ہونے والا نہیں. اس سے زیادہ ڈھٹائی اور کیا ہوگی؟ اے موسیٰ جس عذاب کا تم وعدہ کرتے ہو اس عذاب کو لے آؤ, ہم تمہاری بات پر عمل کرنے والے نہیں ہیں. قرآن کی آیات, نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکلے، اب پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر، آگے دریائے نیل آ گیا۔ استقامت چاہیے، ثابت قدمی چاہیے۔ جب جناب موسیٰ نے اور ان کے ساتھ چلنے والوں نے ثابت قدمی دکھائی، استقامت دکھائی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ پیچھے سے آتے ہوئے لشکر سے بچانے کے لیے اللہ نے دریا کے اندر رستہ بنا دیا۔ جب استقامت ہوتی ہے تو خدا بند عالم دریاؤں میں رستے بھی بنا دیا کرتا ہے، استقامت کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کی تاریخ کو اگر پڑھا جائے گا، حضرت عیسیٰ کی استقامت، اور خدا بند عالم نے ان کو اس وقت جب وہ صلیب پر لٹکا دیے گئے تھے آسمان پر اٹھا لیا۔ عزیزو، انہی سیرت الانبیاء کے ساتھ رسول اللہ کی سیرت جڑی ہوئی ہے، چونکہ رسول اللہ خاتم الانبیاء ہیں، وہ افضل النبیین ہیں۔ رسول اللہ کی سیرت امام حسین نے اپنائی ہے۔ رسول اللہ کی سیرت کیا ہے کہ خداوند عالم سورہ شورا کی آیت میں رسول اللہ سے بیان کرتا ہے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اے حبیب آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ وَاسْتَقِمْ، آپ استقامت دکھائیے۔ کس طرح استقامت دکھائیے؟ کما امرتا، جیسے میں نے آپ کو امر کیا ہے، حکم دیا ہے۔ ولا تتبع اہواءہم، ہرگز آپ ان لوگوں کی خواہشات پر مت چلیے گا، ان کی رائے پر مت چلیے گا، ان کے کہنے پر مت چلیے گا، کہ اگر آپ ان کی رائے پر چلیں گے تو فساد مبتلا ہو جائیں گے۔ توجہ کیجئے، خدا و تعالیٰ نے رسول اللہ کے لیے جو راستہ رکھا سیرت النبی قرآن کریم میں مستقیم ہے۔ ایک اور جگہ سورہ ہود کے اندر بھی رسول اللہ کو ایسا ہی حکم ہے، مگر وہاں رسول اللہ نے اس سورت کے بارے میں کچھ اور ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ کو خدا و تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت میں ارشاد فرمایا، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اے رسول آپ بھی استقامت دکھائی اور جو آپ کے ساتھ ہے وہ بھی استقامت دکھائے۔ رسول اللہ نے اس سورت کے نازل ہونے پر، اس آیت کے نازل ہونے پر کہا میں بوڑھا ہو گیا، اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیوں آپ اس آیت کو سن کر اظہار کرتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا؟ کہا اس لیے کہ اس آیت میں خدا نے میرے ساتھ جو چلنے والے ہیں ان کو بھی حکم دیا ہے کہ جیسے حکم ہوا ہے خدا کا ویسے ثابت قدمی دکھاؤ۔ میں تو ثابت قدم رہ سکتا ہوں، میرے ساتھ چلنے والوں میں وہ ہمت نہیں ہے کہ اس طرح ثابت قدم رہیں جیسے خدا چاہتا ہے۔ بس سیرت النبی قرآن کریم کے اندر، واستقم کما امرتا ولا تتبع اہواءہم، اے اللہ کے نبی جیسے آپ کو حکم ہوا آپ اس طرح ثابت قدم رہیے، اس پر باقی رہیے، اسی راستے پر ثابت قدمی دکھائیے اور ان لوگوں کی رائے پر مت چلیے گا۔ رسول اللہ نے عزیزو پوری زندگی خداوند عالم کے احکام پر استقامت دکھائی، پوری زندگی رسول اللہ اس راستے پر چلے جو راستہ خدا نے رسول اللہ کو بتایا تھا۔ یہی سیرت النبی ہے اور یہی سیرت حسین ہے۔ رسول اللہ نے ہر چیز کے اندر اس استقامت کو ثابت کیا۔ وہ واقعات آپ سب نے سنے ہیں کہ جب جناب رسول اللہ نے تبلیغ شروع کی، قریش مکہ آئے اور آنے کے بعد رسول اللہ سے کہا اللہ کے نبی، آپ کا اللہ کے نبی تو نہیں کہا، کہا محمد آپ کا جو بھتیجا ہے وہ ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتا ہے۔ اگر آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کی مخالفت اس لیے کرتا ہے کہ اس کو مال چاہیے، وہ کوئی نیا آئین بنانا چاہتا ہے، اپنے مرید بنانا چاہتا ہے، اپنا ایک حلقہ بنانا چاہتا ہے، تو اے محمد ہم اس کو اس سے زیادہ عطا کرنے والے ہیں۔ آپ محمد سے کہیے کہ ہمارے خداؤں کی مخالفت چھوڑ دے، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے، وحدانیت کی بات کرنا چھوڑ دے، جو چاہے گا ہم اس کو عطا کر دیں گے اور اتنی دولت عطا کریں گے، عرب کی جس خاتون سے کہے گا اس کی شادی کروا دیں گے، اس سے کہیے کہ تبلیغ کو چھوڑ دے۔ اور خدا کیا چاہتا تھا رسول اللہ سے؟ رسول اللہ تبلیغ کریں۔ لہذا رسول اللہ نے کیا کہا؟ واستقم کما امرت، جس طرح حکم دیا ویسے استقامت دکھاؤ۔ جناب ابو طالب آگئے، جناب قریش مکہ سے کہا ٹھیک ہے میں تمہارا پیغام دے دیتا ہوں، اور جانے کے بعد اللہ کے نبی سے کہا کہ اے محمد، اے میرے بیٹے، قریش کے کفار آئے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ محمد سے کہیے کہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے، ہمارے خداؤں کے خلاف بات کرنا چھوڑ دے، اور دعوت دی ہے کہ اگر آپ نے ایسا کرنا چھوڑ دیا تو پھر آپ کے دامن کو مال سے زر و جواہر سے بھر دیں گے. رسول اللہ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہا اے چچا میری جانب سے پیغام جا کر دے دیجئے کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں گے تو میں اپنی تبلیغ سے باز آنے والا نہیں ہوں. یعنی تم دنیا کی دولت کی بات کرتے ہو, اگر تمہارا اختیار چل جائے کہ تم کائنات کے سورج اور چاند کو بھی توڑ کر لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دو میں اپنے کام سے باز آنے والا نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں خدا کے امر پر استقامت دکھانے والا ہوں. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ, اے حبیب اس طرح استقامت کیجیے جیسے آپ کو حکم دیا ہے. لہذا اللہ کے نبی نے اسراء میں استقامت دکھائی عزیزو, ثابت قدمی دکھائی, پائیداری دکھائی. اس کے بعد شیب ابی طالب کا موقع آتا ہے. شیب ابی طالب کا موقع کب آتا ہے کہ جب کفار قریش دیکھ لیتے ہیں کہ کسی بھی طرح محمد مصطفیٰ کو تبلیغ سے روکا نہیں گیا, ان کی تبلیغ کے نتیجے میں لوگ اسلام پر عمل کر رہے ہیں, مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں, مستضعف لوگ آتے چلے جا رہے ہیں. نتیجہ یہ نکلا, فیصلہ ہوا کہ محمد مصطفیٰ کی تبلیغ سے بچنے کا فقط ایک راستہ ہے, محمد مصطفیٰ کو مار دیا جائے, قتل مصطفیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن اس قتل کے مقابلے میں ایک مشکل ہے کہ جس کا حامی ابو طالب ہو اس تک ہاتھ کون اٹھا سکتا ہے؟ ابو طالب کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. ابو طالب جس کی حمایت کریں, جس کا کفیل ابو طالب ہو, بھلا اس کو کیسے مارا جائے؟ لہذا مکے کے یہ کفار ابو طالب کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں ابو طالب ہم نے ہر ممکن کوشش کر لی محمد مصطفیٰ کو روکنے کی, مگر محمد مصطفیٰ نے اپنے پیغام کو نہیں روکا, اپنے کام کو نہیں روکا. اب طے یہ پایا ہے کہ محمد مصطفیٰ کو قتل کر دیا جائے. لیکن اے ابو طالب ہمیں معلوم ہے آپ کے ہوتے ہوئے کام نہیں ہوگا, چونکہ اگر آپ ابو طالب محمد مصطفیٰ کے حامی رہے اور اس کو قتل کر دیا گیا تو یقیناً ایک جنگ چھڑے جائے گی جس کا سلسلہ کبھی رکنے والا نہیں ہے. پھر ہم آپ کے پاس ایک پیشنہاد لے کر آئے. کہا کیا پیشنہاد ہے؟ کہا ہماری پیشنہاد یہ ہے کہ آپ ہمیں اس بات کی اجازت دیں کہ ہم محمد کو قتل کر دیں, آپ اس کے مقابلے میں محمد مصطفیٰ کی دگنی دیت ہم سے لے لیجئے گا. اللہ دگنی دیت دینے پہ تیار ہیں, یعنی جتنا ایک شخص کو مارنے کا بدلہ صلح اساس ہو سکتا ہے آپ دگنی لے لیجئے گا, ہمیں اجازت دیجئے محمد کو قتل کرنا چاہتے ہیں. جناب ابو طالب نے کہا جب تک میرے جان میں جان ہے تم محمد مصطفیٰ کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتے ہو. اور اس کے بعد جناب ابو طالب کو جب یقین ہو گیا کہ اب سازشیں تیار ہو گئی ہیں, اب محمد کو قتل کرنے تک آ گئے ہیں, تو اس کے بعد جناب ابو طالب شیب کے اندر لے کر آئے, جس کو شیب ابو طالب کہا جاتا ہے. چونکہ وہ تین طرف سے گھرا ہوا تھا, پہاڑوں سے ڈھکا ہوا تھا, ایک آنے جانے کا راستہ تھا. جناب ابو طالب کو حفاظت مصطفیٰ کا یہی راستہ نظر آیا, اور اس کے بعد اس شیب ابو طالب میں آنے کے باوجود جناب ابو طالب رسول اللہ کی نسبت پریشان رہتے تھے. اور اسی لیے آپ نے امام علی کا وہ بات سنی ہوگی کہ میرے بابا رسول اللہ کے بستر پر مجھ کو اور میرے بھائیوں کو سلایا کرتے تھے, رسول اللہ کی جگہ تبدیل کیا کرتے تھے, اس لیے کہ رسول اللہ کی نسبت جان کا خطرہ لاحق ہو چکا تھا. جناب رسالت ماب نے اس شیب ابی طالب میں بھی استقامت دکھائی عزیزو. تین سال تک محاصرہ رہا شیب ابی طالب کا, تین سال تک کے محاصرے میں نہ پانی وہاں جا سکتا تھا, نہ غذا جا سکتی تھی, اجتماعی روابط کو کاٹ دیا گیا تھا. یہ جناب رسالت امام نے حضرت محمد مصطفیٰ کو دبانے کے لیے کسی طرح سر تسلیم جھکانے کے لیے کام کیا گیا, مگر استقامت دکھائی رسول اللہ نے. جب ثابت قدمی دکھائی تو ایک معاہدہ لکھا گیا تھا, تو خداوند عالم نے گزشتہ انبیاء کو ثابت قدمی کی بنیاد پر کامیابی عطا کی تھی, تو یہ تو خاتم الانبیاء ہیں, افضل النبیین ہیں. جس کاغذ پر تحریر لکھی گئی تھی شیب ابی طالب میں محصور ہونے کے بعد اور لکھا گیا تھا کہ قریش کا کوئی قبیلہ بنی ہاشم کے ساتھ کوئی تجارت نہیں کرے گا, ان کو کوئی آذوقہ نہیں دے گا, سامان فراہم نہیں کرے گا, ان سے شادی نہیں کرے گا, وہ حلف نامہ ایک جگہ پر رکھا گیا تھا. تین سال بہت ہوتے ہیں, تین سال کے اندر مشکلات کتنی آئیں, فقط اس کو سنیے گا کہ آل رسول نے کتنی مشکلات بیان کی ہیں. اتنی مشکلات تھیں کہ بعض اوقات اسی زمین سے اگے ہوئے پتوں کو کھا کر گزارا کیا کرتے تھے. یہ اسلام آسان نہیں پہنچا یہاں تک عزیزوں, اسی لیے امام حسین کربلا میں آئے تھے کہ یہ اسلام جو اتنی مشکلوں سے رسول اللہ نے نافذ کیا تھا یہ اسلام یزید تباہ کرنے لگا تھا. امام حسین کربلا آ گئے تھے. جب جب تین سال مکمل ہو گئے سختیوں کے اندر, یہ تین سال رسول اللہ نے استقامت کے ساتھ گزار دیے, تو خدا وند عالم نے رسول اللہ پر وحی کی کہ حبیب جو عہد نامہ لکھا گیا تھا اب خبر دیجیے کہ وہ عہد نامہ باقی نہیں رہا. رسول اللہ نے خبر دی کہ دیکھو ہمارے تمہارے درمیان جو معاہدہ ہوا تو معاہدہ ختم ہو گیا. کہا کیسے ختم ہو گیا؟ کہا جا کر دیکھ لو. جس جگہ وہ معاہدہ رکھا گیا تھا وہاں جا کر دیکھا گیا تو جس جگہ اللہ کا نام لکھا تھا فقط وہ باقی تھا, باقی پورے عہد نامے کو دیمک چڑھ گئی تھی. خدا استقامت دکھانے پر نتیجے دیا کرتا ہے, استقامت ثابت قدمی دکھانے پر خداوند عالم نجات دیا کرتا ہے. عزیزوں رسول اللہ نے واستقم کما امرتا, جس طرح سے آپ کو استقامت کا حکم دیا ویسے استقامت دکھائیے تو خدا نتیجہ دے گا. رسول اللہ نے استقامت دکھائی, یہی سیرت لے کر امام حسین کربلا میں آئے. امام حسین نے فرمایا وہ اسیر و سیرت جدی و ابی. سیرت ابی کیا ہے؟ سیرت جدی کیا ہے؟ قرآن. قرآن نے کہا حبیب آپ کے لیے استقامت, استقامت دکھائیں گے تو نتیجہ نکلے گا. رسول اللہ نے ثابت قدمی دکھائی تو دین اسلام پھیلا. عزیز امام حسین اسی سیرت کے ساتھ جب کربلا میں آئے تو امام حسین نے کتنی استقامت دکھائی. کون سا امتحان ہے جو امام حسین نے کربلا میں برداشت نہیں کیا؟ کون سی مشکل ہے جس کو امام حسین نے کربلا میں نہیں جھیلا؟ امام حسین اس استقامت کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ کربلا میں آئے ہیں. اور عزیزوں امام حسین علیہ السلام نے اس ثابت قدمی کو اکیلے نہیں اٹھایا, اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں. امام حسین علیہ السلام نے ایک راستہ بنایا. امام حسین علیہ السلام نے اس استقامت اور ثابت قدمی کو سن 61 ہجری تک محدود نہیں کیا. یہ استقامت ثابت قدمی سن 61 ہجری تک محدود نہیں, اور اس استقامت اور ثابت قدمی کے نتیجے میں کامیابی بھی 61 ہجری تک محدود نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام نے بیعت کے سوال پر ایک تاریخی اور قیامت تک رہ جانے والا جملہ ارشاد فرمایا تھا. وہ جملہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا, سوال امام حسین سے ہوا, شخص سے امام حسین سے سوال ہوا بیعت کا. امام حسین نے جواب اپنی طرف سے نہیں دیا, اپنے بعد آنے والے عزت داروں کی طرف سے جواب دیا. امام حسین نے کیا ارشاد فرمایا؟ مثلی لا یبا ایہم مثلا. تم حسین کی تو بات چھوڑو, جو حسین کی طرح صاحب عزت ہوگا وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. ثابت قدمی کے ساتھ ثابت قدم رہے گا تو خدا اس کو نتیجہ دے گا. آپ کربلا کے بعد آج تک کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیے, جس قوم نے ثابت قدمی دکھائی خدا نے اس کو نتیجہ دیا ہے. آپ کے سامنے چند ایک نام رکھ دوں, مصائب کی طرف آ جاؤں گا. چند ایک نام, چند سال پہلے ہمارے پڑوس کے ملک ایران نے ثابت قدمی دکھائی, انقلاب لے کر آئے. اس انقلاب کی تاریخ کیا ہے کبھی پڑھیے گا عزیزوں. ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں نے ہمیں اس انقلاب سے کاٹنے کی کوشش کی, دور کرنے کی کوشش کی. عرب و عجم کا تعصب پھیلایا جو آج دوبارہ دنیا کے اندر زندہ کیا جا رہا ہے. بصرہ میں چند دن پہلے جو کچھ ہوا آپ واقف لوگ ہیں. کوشش کی جا رہی ہے دوبارہ عرب اور عجم کے تعصب کو زندہ کیا جائے. بصرہ کے اندر یہ تھوڑی سی کوشش ہوئی, ناکام ہو گئی, ناکام ہو جائے گی. دشمن کیوں اس ہیلے کی طرف دوبارہ آ گیا؟ اس لیے کہ اس نے اپنا بھرپور زور لگا لیا داعش کی صورت میں. داعش کو بنانے کے بعد کوشش کی تھی کہ بس اب تشیع کا خاتمہ, اہل حق کا خاتمہ ہو جائے گا, مگر دشمن اپنی منہ کی کھا کر رہ گیا. جب اہل بیت کے چاہنے والے اور ماننے والوں نے 3 سال کے کم عرصے میں داعش کو کنارے پہ لگا دیا. استقامت نتیجہ دیتی ہے, استقامت دکھائی. ہاں یہ جو انقلاب آیا اس کے لیے کیا ہوا؟ کم و بیش 3.5 لاکھ نوجوانوں نے اپنی جان دی ہے. استقامت دکھائی تو خداوند عالم نے نتیجہ دیا. کیا نتیجہ دیا؟ آج دنیا کے اندر اگر تشیع کا کوئی حقیقی چہرہ ہے تو وہ یہ انقلاب اسلامی ہے. اس میں کوئی شک ہے آج کسی کو؟ پہلے ہوا کرتا تھا شک, آج تو نہیں ہونا چاہیے. اگرچہ دوبارہ اس شکوں کی ایجاد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج اگر اسلام حقیقی معنی میں کہیں نظر آتا ہے, اسلام علوی کہیں نظر آتا ہے تو وہ اس انقلاب کی برکت سے نظر آتا ہے. یہ انقلاب استقامت کی مثال بن گیا. استقامت کی فقط چند ایک مثال ہے. کیسی استقامت اس انقلاب کے اندر لوگوں نے دکھائی اور اس کا نتیجہ آج دنیا کے اندر باعث ترین لوگ ہیں. دشمن کہتا رہتا ہے کہ دیکھو یہ بات نہ مانی تو حملہ کر دوں گا, یہ بات نہ مانی تو حملہ کر دوں گا. حملہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا, اس لیے کہ اس انقلاب کے رہبر نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ اب وہ زمانہ چلا گیا کہ امریکہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہو. اب وہ زمانہ نہیں کہ امریکہ کچھ بگاڑ سکتا ہو, ختم ہو گئی وہ تاریخ. امریکہ اب عجائب گھر کے قابل بن گیا ہے کہ جیسے انہوں نے کہا تھا کمیونزم کے لیے, جب کمیونزم اپنے عروج پر تھا اس وقت امام خمینی نے کہا تھا, گورباچوف کو خط لکھ کر کہا تھا, اس وقت کمیونزم ختم نہیں ہوا تھا, دنیا کے بہت سے ممالک کمیونسٹ بلاک کے اندر تھے. امام خمینی نے اس وقت کہا تھا, گورباچوف کو خط لکھ کر کہا کہ میں کمیونزم کی ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز سن رہا ہوں. کمیونزم عجائب گھر کے کام آنے والا ہے. اب جب آپ کا یہ سسٹم ختم ہوگا لا محالہ کسی نہ کسی سسٹم کی طرف آئیں گے. میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ آئیے اسلام کا مطالعہ کیجیے. یہ گورباچوف کو خط لکھا تھا. آج عزیزوں کیا ہوا؟ آج یہ ہوا اس انقلاب کی استقامت. لیکن ہاں استقامت چاہیے تھی. استقامت کیسے دکھائی؟ فقط ایک ماں کا تذکرہ کر دوں. پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا, تصویر بہت چلی تھی, تصویر چھاپی گئی تھی, تصویر ایک جنازہ ہے, ایک شہید ہے, اس شہید کے سرحانے ایک خاتون بیٹھی ہوئی دکھائی دی کہ جو اپنے ہاتھ سے اس شہید کے جنازے کو نہلا رہی ہے, اور اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے. جملہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اے میرے بیٹے, یعنی اس کی ماں تھی شہید کی ماں جو اپنے ہاتھ سے بچے کو غسل دے رہی تھی, اے میرے بیٹے مجھے معلوم ہے کہ تو راہ خدا میں شہید ہوا ہے اور راہ خدا میں شہداء کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی, مگر میں تجھے اپنے ہاتھ سے اس لیے غسل دے رہی ہوں کہ دشمن کو پتہ چل جائے کہ ہم اپنے بیٹوں کی شہادت پر رویا نہیں کرتے, سجدہ شکر ادا کیا کرتے ہیں. دشمن کو پیغام دینا. ایک ماں جس کے چار بیٹے میدان میں گئے تھے, ایران عراق جنگ کی بات کر رہا ہوں, تین بیٹے میدان جنگ میں گئے, شہادت کے درجے پر فائز ہوئے, ہر بیٹا آتا رہا, یہ ماں کبھی نہیں روئی. لوگ چاہتے تھے یہ روئے, نہیں روتی تھی. لوگ کہتے تھے عجیب ماں ہے, بیٹے کی لاش آئی نہیں روئی, دوسرے کی آئی نہیں روئی, تیسرے کی آئی نہیں روئی. چوتھا بیٹا جب آیا یہ ماں رونا شروع ہوئی, لوگ سمجھے کہ اس کا دل ٹوٹ گیا. تین بیٹے موجود, تین بیٹے چلے گئے, ایک باقی تھا, اس کو امید تھی کہ اب چوتھا بیٹا ہوگا, چلو اس کے سارے زندگی گزرے گی. اب بیچاری کا چوتھا بیٹا بھی مر گیا, اب تو ظاہر رونا حق بنتا ہے. لوگوں نے آگے تسلی دینا شروع کی, کہا کہ تجھے یقیناً تو صاحب شرف ہے, تیرا ایک مقام ہے, تو نے تین بچوں پہ صبر کیا, چوتھے پہ بھی صبر کر, تو نے راہ خدا میں دیا. کہا دیکھو میرا رونا اس وجہ سے نہیں ہے کہ چوتھا بیٹا مر گیا, چوتھا بیٹا شہید ہو گیا, اس لیے رو رہی ہوں. کہا پھر کیوں رو رہی ہے؟ کہا اس لیے رو رہی ہوں کہ اب میرے دامن میں کچھ بچا نہیں جسے اسلام پر قربان کر سکوں. یہ استقامت ہوتی ہے عزیز, یہ استقامت دکھائی, نتیجے میں خداوند عالم نے دنیا کی باعزت ترین قوم میں تبدیل کر دیا. استقامت وستقیم کا ماحول بڑھتا ہے حبیب, استقامت دکھائیے, نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کا دین پوری دنیا پر پھیلا دوں گا, آپ کا پرچم پوری دنیا پر پھیلے گا, آپ کا کلمہ دنیا کے ہر گوشے کے اندر پھیل جائے گا, مگر استقامت چاہیے. اور یہ بات میں نے انقلاب سے, استقامت سے بات باہر نکلی. یہ استقامت ادھر دکھائی گئی, اس کے بعد حزب اللہ نے استقامت دکھائی آپ کے سامنے, اور آج کے دور میں یمن کے مومنین اسی استقامت کے دور سے گزر رہے ہیں. یمن کی انصار اللہ, غافل مت ہوئیے گا عزیزوں, دنیا بھر میں جہاں کہیں اہل بیت کے ماننے والے ہیں ان سب کی ایک ہی تسبیح ہے جس کو تسبیح ولایت کہا جاتا ہے. دنیا میں جہاں کہیں اہل بیت کے ماننے والے ہیں ہم سب ایک ہی تسبیح کے دانے ہیں, تسبیح ولایت کی تسبیح ہے. ہم سب کی بنیاد ایک ہے, ہم سب کی عقیدت ایک ہے, ہم سب کی امامت ایک ہے, ہم سب کی ولایت ایک ہے. اپنے آپ کو جدا مت سمجھیے, اگرچہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہمیں جدا کیا جائے. یہ یمن میں انصار اللہ کی تحریک عالم تشیع کی تحریک ہے, یہ انصار اللہ, یہ نائجیریا میں شیخ ابراہیم زکزکی کی تحریک عالم تشیع کی تحریک ہے, شام کے اندر, لبنان کے اندر, یمن کے اندر. عزیزوں اس انصار اللہ نے استقامت دکھائی. آج آپ دیکھیے سعودی عرب نے 3540 ممالک کا لشکر بنا لیا, کیا بگاڑ سکا انصار اللہ کا, کیا بگاڑ سکا یمن کے برہنا پا لوگوں کا. یہ جو میں نے کہا برہنا پا لوگ, یہ یقین کیجئے مبالغہ نہیں کیا, بخدا برہنا پائے ہیں وہ, ان کے قدموں کے اندر جب ان کے پاؤں کے اندر چپل نہیں ہوتے, جوتے نہیں ہوتے, وہ ننگے پاؤں دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں, ننگے پاؤں لڑ رہی ہے وہ قوم. لیکن استقامت ہے. سعودی عرب ایک بڑا ملک ہے, اس بڑے ملک کے پاس پیسہ بھی بڑا تھا, اس نے بڑے بڑے ممالک کے بڑے بڑے جرنیلز کو اپنے یہاں بلا لیا تھا تاکہ اس ملک کے ایک گروہ کا مقابلہ کر سکے. یمن کی حکومت تو نہیں لڑ رہی ہے, گروہ لڑ رہا ہے, لیکن کیا ہوا یمن کے اندر داخل نہیں ہو سکے, جبکہ ان یمنیوں نے سعودی عرب کے کئی علاقوں پر حملہ کیا. اور یمن کے انصار اللہ نے آپ جانتے ہیں ابھی ابو ظہبی کے اوپر بھی, امارات کے اوپر بھی حملہ کیا, اور ان کی دسترس میں ہیں یہ تمام علاقے. عزیزوں یہ میں آپ کو تشیع کی عزت بتا رہا ہوں, تشیع کی تاریخ بتا رہا ہوں جو آج کی تاریخ ہے. استقامت نتیجہ دیتی ہے, یمن کے انصار اللہ استقامت کے ساتھ کھڑی ہے, دشمن کچھ نہیں کر پایا. ہم آپ الحمدللہ اپنے آپ کو کم مت سمجھیے گا, ہم نے استقامت دکھائی ہے پاکستان میں. ہم سے مراد میں نہیں ہوں, وہ شہدا ہیں جو راہ خدا میں استقامت دکھا کے چلے گئے. شہدا نے استقامت دکھائی, ہمارے شہدا کے گھر والوں نے استقامت دکھائی, ثابت قدمی دکھائی. ہم نے ہزارہ نوجوانوں کے جنازوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا. دشمن چاہتا کیا تھا اس فرش اعضا کو بکھیر دے, مگر یہ فرش اعضا اسی رونق کے ساتھ باقی. ہم نے استقامت دکھائی ہے الحمدللہ, جتنا ہمارا امتحان ہوا اس کے مطابق استقامت دکھائی گئی. بالا چنار کے مومنوں نے, کوئٹہ کے مومنوں نے, مختلف کراچی پاکستان کے شہر کے مومنوں نے استقامت دکھائی. دشمن ہماری اس استقامت سے باخبر ہے, جانتا ہے کہ یہ قوم استقامت دکھانے والی قوم ہے. یہاں بھی ہماری ماؤں نے اپنے شہداء کے بچوں کے جنازوں پر آنسو ضرور بہائے, مگر کبھی کمزوری کا اظہار نہیں کیا, ہرگز کمزوری کا اظہار نہیں کیا. استقامت کی وجہ سے قومیں زندہ رہتی ہیں عزیزوں, یہی استقامت, یہی ثابت قدمی. ابھی ہمیں مزید درکار ہے زمانے کے امام کے لیے, زمانے کے امام کی نصرت کے لیے یہی استقامت. نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں, اور فقط نوجوان شامل نہیں ہیں, یہ پیغام سب کے لیے. جو افراد, جو بزرگ افراد یہاں موجود ہیں, یہ پیغام یقیناً ان کے لیے بھی ہے, یہ پیغام بچوں کے لیے بھی ہے, یہ پیغام ادھر بیٹھی ہوئی خواتین کے لیے بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں ساتھ دینے والے فقط جوان نہیں تھے, کربلا کے اندر حبیب جیسے بھی تھے, کربلا کے اندر اون و محمد بھی جیسے بھی تھے, کربلا کے اندر قاسم جیسے بھی تھے, کربلا کے اندر علی اصغر جیسے بھی تھے. اور کربلا کربلا میں رہ جاتی اگر کربلا کا پیغام زینب و ام کلثوم اور بی بیاں آگے لے کے نہ جاتی. کربلا کا پیغام استقامت دکھائی. عزیزوں بس یہ دن استقامت سیکھنے کے دن ہیں. خدا نے رسول اللہ کو کہا واستقم کما امرت, ابھی جیسے استقامت کا حکم دیا ویسے استقامت دکھائی ہے. یہی سیرت لے کے امام حسین کربلا میں پہنچے تھے, اور اسی استقامت کے ساتھ کربلا کی تحریک کا آغاز ہوا. آپ نے مرثیے کے اندر جس شہید کا تذکرہ سنا, استقامت کی اعلیٰ ترین مثال مسلم ابن عقیل, اعلیٰ ترین مثال مسلم ابن عقیل نے ثابت قدمی دکھائی. عزیزوں امام حسین کے قاصد بن کر چلے, امام حسین کا پیغام لے کر چلے, امام حسین کا پیغام کوفے کے اندر لے کر آئے. کوفے کے اندر آئے, لوگوں کو پتا چلا امام حسین کا قاصد آیا ہے. امام حسین کے قاصد کا استقبال ہوا, اس کے بعد امام حسین کے قاصد کے ہاتھ پر بیعت ہوئی. کم و بیش 14,000 یا بعض روایات کے مطابق 18,000 لوگوں نے امام جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے. جناب مسلم ابن عقیل استقامت کی دلیل, جناب مسلم ابن عقیل نے بیعت لی, کوفے میں تحریک کا آغاز ہوا. ابن زیاد جیسا شخص کوفے میں آتا ہے, اور اس کے بعد لوگ آہستہ آہستہ چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. جب استقامت نہیں ہوتی تو کیا نتائج آتے ہیں؟ یہ استقامت نہ ہونے کا نتیجہ ہے عزیزوں, ثابت قدمی نہ ہونے کا نتیجہ ہے. کہ نماز جناب مسلم ابن عقیل نے آخری نماز شروع کی ہے اپنی, لوگ آہستہ آہستہ چھٹتے چلے گئے, یہاں تک کہ مسلم نے جب نماز ختم کی تو پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں میں کوئی ایک بھی باقی نہیں تھا, سب کے سب چلے گئے, سب کے سب نکل گئے. استقامت نہ ہو تو یہ نتیجہ ہوتا ہے.
جناب موسم ابن عقیل اکیلے رہ گئے تنہ تنہا. اس کے بعد کوفے میں منادی کر دی گئی کہ دیکھو مسلم جہاں کہیں بھی ہوں مسلم کو گھیر کر لاؤ اپنے زیاد کے دربار میں. مسلم ایک گھر کے کنارے پر بیٹھ گئے. مردوں نے استقامت نہیں دکھائی مگر بعض اوقات خواتین استقامت دکھاتی ہیں. جو مائیں بہنیں بیٹھی ہیں جو خواتین بیٹھی ہیں امام زمانہ کے لیے سب کو استقامت دکھانی ہے. اپنی اولادوں کو تیار کرنا ہے, اپنے گھر والوں کو تیار کرنا ہے. مسلم ایک گھر کے دروازے پر بیٹھے ہیں. خاتون دروازہ کھولتی ہے, دروازہ کھول کر دیکھتی ہے ایک اجنبی بیٹھا ہوا ہے. کہتی ہے اجنبی شخص تجھے معلوم نہیں ہے کہ اس وقت اعلان کر دیا گیا, منادی کر دی گئی ہے, حالات خراب ہیں, تو اس گھر کی دہلیز سے اٹھ کر چلا جا. جناب مسلم کہتے ہیں اچھا. اس کے بعد دروازہ بند کرتی ہے, اپنے بیٹے کے انتظار میں ہوتی ہیں, توا نام ہے. تھوڑی دیر گزرتی ہے دوبارہ دروازہ کھولتی ہے, دیکھتی ہیں مسلم اسی جگہ بیٹھے ہیں. کہتے ہیں شخص میں نے تجھ سے کہا تھا, التجا کی تھی کہ تو ادھر سے چلا جا, حالات کوفے کے اچھے نہیں ہیں. جناب مسلم پلٹ کر کہتے ہیں اے مومنہ ایک بات بتا, جو اس بستی کے اندر غریب و دیار ہو وہ کہاں جائے, جو غریب الوطن ہو وہ کہاں جائے. اب جب غریب الوطنی کا تذکرہ سنتی ہے مومنہ کہتی ہے تم ہو کون ہو؟ کہتے ہیں کہ میرا نام مسلم ابن عقیل ہے. کہتے ہیں مسلم ابن عقیل میرے مولا حسین کے قاصد؟ کہتے ہیں ہاں میں حسین ابن علی کا قاصد ہوں. ہاتھوں کو چھوڑتی ہے, معذرت کرتی ہے, کہتی ہے میرے مولا کے قاصد, آپ میرے مولا ہیں, گھر تشریف لائیے, گھر آپ کا گھر ہے. جہاں مردوں میں ثابت قدمی نہ ہو عورتوں میں ثابت قدمی ہو سکتی ہے. یہ عورتوں کی ثابت قدمی ہے کہ مسلم کے نمائندے کو, جناب حسین کے نمائندے کو گھر میں جگہ دیتی, اپنے گھر لے جاتی ہے, پانی پلاتی ہے, استراحت کا انتظام اہتمام کرتی ہے. جناب مسلم کہتے ہیں اے مومنہ مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں, فقط ایک مصلی لا دے, میں خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. مسلم جانتے ہیں کہ بس اب وقت آخر ہے, کچھ دیر بعد دشمن کے سپاہی پہنچیں گے اور اس کے بعد جناب مسلم عبادت میں مشغول ہوتے ہیں. اس مومنہ کا بیٹا ہوتا ہے جو لشکر ابن زیاد میں ہوتا ہے. ابن زیاد کی لالچ, انعام کی لالچ میں مسلم کی تلاش میں ہوتا ہے اور اس کے بعد جب گھر میں آتا ہے متوجہ ہو جاتا ہے کہ اس گھر میں ہی مسلم پناہ گزین ہے. جاتا ہے, خبر کرتا ہے کہ دیکھو جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ تو میرے گھر کے اندر چھپا ہوا ہے. عزیزوں کچھ دیر گزرتی ہے, گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آنا شروع ہوتی ہے. ادھر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی ہے, ادھر جناب مسلم اسلحہ سجاتے ہیں, کمر پہ پٹکا باندھتے ہیں, اپنے ردا کو پہنتے ہیں. مومنہ کہتی ہے مسلم کے گھر جانے کا ارادہ ہے. کہتے ہیں مومنہ تو سن نہیں رہی کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں, دشمن کا لشکر نزدیک آتا جا رہا ہے. مومنہ کہتی ہے مسلم اس گھر کے اندر آپ محفوظ ہیں, اس گھر کے اندر رہتے ہوئے ہی مقابلہ کر لیجیے. اللہ اکبر, مسلم کا جواب سنیے گا, کوفے کے اندر مسلم کا جواب ہے. کہتے ہیں مومنہ میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ جب یہ دشمن آئے گا مجھ پر حملہ کرے گا تو تیرے اس گھر کی حرمت پامال ہو جائے گی. اے مومنہ میں غیرت ہاشمی رکھنے والا ہوں, ارے میری وجہ سے کسی کے گھر کی حرمت پامال ہو یہ مجھے برداشت نہیں ہو سکتا. میں کہوں گا مسلم ایک مومنہ کے گھر کی حرمت کی پامالی آپ کو باہر جانے پر مجبور کر دیتی ہے. مسلم اسی کوفہ میں زینب آنے والی ہے مگر زینب کے سر پہ رضا نہیں ہوگی. اجرکم اللہ, مسلم باہر نکلتے ہیں, مقابلہ شروع کرتے ہیں اور ایک بار ایک دستہ آتا ہے, کوئی مسلم کا مقابلہ نہیں کر پاتا. ایک بار ایک دستہ آتا ہے, ابن زیاد کہتا ہے کیا ہو گیا, ایک شخص کے مقابلے میں اتنے فوجی دستے. کہا جاتا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے, ارے یہ مسلم ابن عقیل ہے, بنی ہاشم کا دلیر شجاع انسان ہے. مسلم کو گھیرا جاتا ہے, ایک گھڑا کھودا جاتا ہے, بہانے سے مسلم کو وہاں لے جایا جاتا ہے. مسلم کے قدم لڑکڑاتے ہیں, اس گھڑے میں مسلم گرتے ہیں, مسلم کا گرنا ہوتا ہے, کہیں سے نیزے مارے جاتے ہیں, کہیں سے پتھر مارے جاتے ہیں. اللہ سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.
بارِ اللہ اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.
پالنے والے جہاں کہیں فرش عزا بچھا, اس فرش عزا کو بچھانے والے, اس فرش پہ آنے والے تمام عزاداروں کی حفاظت فرما, تمام بیماروں کو شفا عنایت فرما, تمام مجاہدین اسلام کی حفاظت فرما, مخصوصاً وہ مجاہدین جو سیدہ زینب کے حرم کے محافظ ہیں ان کی حفاظت فرما. خدایا تجھ رحمت کے واسطہ تمام مراجع عظام کو, رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما, اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.